الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ ایک عجیب و غریب سوچ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہے۔ لوگوں کا مسلمان ہونے کے باوجود جو سوچنے کا انداز ہے وہ اسلام سے میچ نہیں کرتا۔ اگر اس کی میں مثال دوں، آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کی جو سوچ ہے وہ مسلمانوں والی نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال، جیسے بہت سے لوگ سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب وہ انسانیت کی خدمت جس انداز سے کرتے ہیں، جن ذرائع کو وہ اپناتے ہیں اسلام کی خدمت کے لیے، وہ ذرائع درست نہیں ہوتے۔ اور جب اعتراض کیا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب ہم جو بھی علمی کام کریں یا سائنسی کام کریں یا جس طرح جس طریقے سے بھی سوشل ورک کریں، ہم نہیں چاہتے کہ مذہب جو ہے ہمارے اس کام کے اندر آئے۔ گویا کہ یہ لوگ اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں۔ تو مجھ سب یہ لوگ جو اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس پر غور کر لیں کہ یہ جو جملے ہیں کیا یہ کسی مسلمان کے ہو سکتے ہیں یا مسلمان کے ہونے چاہیے اس طرح کے جملے، کہ وہ یہ کہے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق کرنے دیا جائے اور اسلام جو ہے وہ ہمارے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ دیکھیں، یہ جو سوچ پروان چڑھ رہی ہے، سب سے پہلے تو خود اس سوچ کے اوپر ہی کلام کرنے کی حاجت ہے کہ یہ ذہنیت، اس طرح کے جملے کہنا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک زمانہ تھا کہ جب اس طرح کے جملے لوگ سوچتے بھی نہیں تھے، اور اب بولتے ہیں۔ جو سوچتے نہیں تھے وہ اب بولتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی تبدیلی، کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے سوچ کے اندر ایسی تبدیلی آ رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو ان کو جو چاہیں سکھائیں، جیسا چاہیں ان کا عقیدہ بنائیں، جس طرح چاہیں ان کو پلٹ دے، جیسے چاہیں ان کی ذہنیت بنا دیں۔ ہمارے لوگ دنیاوی تعلیم چاہتے ہیں، ایجوکیشن چاہتے ہیں، اور ڈگریز چاہتے ہیں، اچھی نوکری چاہتے ہیں۔ اب اس کے لیے وہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں دے دیں، وہ دہریوں کے ہاتھ میں اپنے بچوں کو دے دیں، وہ خدا کے نام ماننے والوں کو دے دیں، وہ اسلام پر اعتراض کرنے والوں کے ہاتھ میں دے دیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ جو بیرون ملک پڑھنے جاتے ہیں یا اپنے ملکوں کے اندر بھی ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صحبت رنگ تو لاتی ہے، اساتذہ کا ایک مقام و مرتبہ تو ذہن میں ہوتا ہے، اور وہ استاد ہوتے ہیں، اپنے موضوع پر ان کی گرفت ہوتی ہے، قائل کرنا وہ جانتے ہیں، دلیل دینا ان کو آتا ہے۔ تو اب یہ جو جانے والے، پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا تو نالج کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جو ان کو پڑھانے والے ہیں ان کی زندگیاں گزری ہوتی ہیں۔ جب وہ اپنے دلائل کے ساتھ کسی غلط چیز کو بھی پیش کرتے ہیں، تو چونکہ ان کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے ہی نہیں کہ آگے سے جواب دے سکیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ذہنیت بدل جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، ہمارے دین کے اندر تو مطلقاً بری صحبت سے، برے دوست سے بھی منع کیا گیا کہ برا دوست نہ بنائے۔ برا دوست نہ بنائے تو برا استاد بنانے کا کیا حکم ہوگا؟ کہ جب برے دوست کے اثرات اتنے ہیں، تو اگر استاد ہی غلط ہوگا تو اس کے اثرات کتنے ہوں گے؟ آپ یقین کریں کہ ہمارے وہ لوگ کہ جو بیرون ملک پڑھنے جاتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جن کا دین و ایمان جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے بہت بدل جاتا ہے۔ کچھ ایسے سعادت مند ہوتے ہیں جن کی یوں کہہ لے کہ بنیادیں مضبوط ہیں، جن کا خاندانی اثرات ان کے اوپر ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان بچ جاتا ہے، ورنہ ہر ایک کا وہ معاملہ نہیں ہوتا کہ خیرہ نہ کر سکا، مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھا خاک مدینہ نجف،
بہت خوب.
یہ سب کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ جس کا معاملہ اس ایک ہی بندے نے کہہ دیا. بقیہ کا جو حال ہے ان میں اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جو پڑھ کے آتی ہے بیرون ملک سے، اگرچہ وہ پڑھنے مثال کے طور پہ سائنس پڑھنے جاتے ہیں، انجینئرنگ پڑھنے جاتے ہیں، وہ آرٹس پڑھنے جاتے ہیں، ان کی جو ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہاں پر اوور آل جو ایک ماحول ہے وہ ٹوٹلی غیر اسلامی ہے، وہ دہریت پر مبنی ہے، وہ الہاد پر مبنی ہے، وہ خدا کے انکار پر مبنی ہے، وہ معجزات کے انکار پر مبنی ہے، وہ ایسا ماحول ہے. تو جب ایک بندہ اس انوائرمنٹ میں رہتا ہے، وہی گفتگو سنتا ہے، اسی کے دلائل سنتا ہے، اسی کی کتابیں اس کو ملتی ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ذہن بدلتا جاتا ہے. آپ نے بھی ہو سکتا ہے کئیوں کی ایسی بایوگرافیز پڑھی ہوں، میں نے بھی اس طرح کے لوگوں کی بایوگرافی پڑھی ہیں، یعنی جنہوں نے خود اپنی حالات زندگی لکھے کہ ہم بیرون ملک پڑھنے گئے، پڑھ کے جب واپس آئے یا وہاں پر ہمارے خیالات ایسے تھے، ہمارے خیالات بدل چکے تھے دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. مجھے یاد ہے آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، ایک شخص میرے پاس آیا اپنے بچے کو لے کر، بچے سے مراد یہ ہے کہ بڑی عمر کا، 25-30 سال کا. اس نے کہا جی اس کو کچھ سمجھائیں، اس کا جو ہے نا وہ اعتقاد بڑا بدل گیا. اب وہ کسی جو ہے وہ یورپین ملک کے اندر پڑھنے گیا ہوا تھا، اب وہاں سے پڑھ کے آیا تو اس کے ذہن کے اس کے خیالات ایسے تھے کہ جن کو میں اوپنلی پورا وہ بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کا ایک جملہ مجھے ابھی بھی بہت اچھی طرح یاد ہے جس کو میں کوٹ کر سکتا ہوں. اس نے جب میں اس کو بہت ساری چیزیں میں اس کو قرآن پاک سے دلائل احادیث سے دلائل دیتا رہا نا، اور اسلام کا میں اس کو بار بار یہ کہہ رہا تھا دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے، اسلام کا حکم یہ ہے، ہم مسلمان ہیں. تو اس نے مجھے کیا کہا، اس نے کہا جی میں خدا کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، لیکن میں اسلام کو نہیں مانتا.
اللہ اللہ کتنی بڑی جہالت،
میں اسلام کو نہیں مانتا. تو میں نے اس کے والد گرامی سے پھر کہا، میں نے کہا جی یہ دیکھ رہے اپنے بچے کی آپ نے جو تعلیم دی ہے نا، جو آپ نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے تعلیم دلوائی، تو اس کے ثمرات آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ نے اسے آدھے سے آدھا پیسہ بھی اس کو صحیح مسلمان بنانے پہ خرچ کیا ہوتا نا، تو آج یہ جملہ نہ بولتا. تو یہ تعلیمات کے اثرات ہیں. اچھا اب وہی اسی طرح کے الہاد یا الہاد کے قریب قریب کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ملکوں اسلامی ملکوں کے اندر بھی سکھائی جانا شروع ہو چکی ہیں. ہمارے ہاں بھی جو انگلش اخبار ہیں، جو انگلش دنیا ہے، تو وہاں کے جو خیالات و تصورات ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں. ہمارے کیا ہوتا ہے، ہمارے لکھنے والے چلاک ہیں، اردو میں لکھیں تو کچھ اور لکھتے ہیں، انگلش میں لکھیں تو کچھ اور لکھیں.
جی ایسے
ایسے کالم نگار کے جن کے کالم اردو انگلش دونوں زبانوں میں چھپتے ہیں، آپ یقین کریں ان کے جب میں کالم پڑھتا ہوں اردو میں جو بات انہوں نے لکھی ہوتی نا، انگلش کے اندر اس کو ایکسٹریم حد پہ جا کے لکھا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان بیچاروں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یار مولوی کو کون سی انگلش آتی ہے، کس نے پڑھنا تو کس نے احتجاج کرنا. تو وہ جو کیٹیگری ہے ایجوکیٹڈ لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، انگلش سمجھنے سمجھانے والوں کی، ان پر جو افیکٹ جا رہا ہے وہ اس انداز کا جا رہا ہے. تو سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ دین کے بارے میں، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف جہاں کوئی سوچ پیدا ہوتی ہے وہاں اپنی اولاد کو بھیج کر انہیں ہلاکت میں نہ ڈالیں، ان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو دوست کی وجہ سے تباہ و برباد ہوگا اور ایمان سے محروم ہوگا، وہ قیامت کے دن یہ کہہ رہا ہوگا یا ویلتا لیتانی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کو میں نے دوست بنایا اور اس نے میرا ایمان برباد کر دیا. تو جیسے یہ ہوگا نا کہ فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، تو یہ بھی ہوگا کہ فلاں کو میں نے استاد نہ بنایا ہوتا، یہ بھی ہوگا کہ فلاں انسٹیٹیوٹ کے اندر میں نے نہ پڑھا ہوتا، یہ بھی ہوگا کہ میں نے جو دہریت الہاد سیکھا کاش کہ میں فلاں یونیورسٹی کے اندر نہ پڑھا ہوتا، میں فلاں کالج کے اندر نہ گیا ہوتا، کاش کہ میرے ماں باپ مجھے وہاں نہ بھیجتے جہاں پر میرا دین و ایمان برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. تو سب سے پہلے تو خود اس سوچ کے اعتبار سے سوچنے کی بات ہے کہ یہ سوچ جو پیدا ہو رہی ہے اس کے منابع کیا ہیں، اس کے سرچشمے کہاں ہیں، یہ کہاں سے یہ سوچ نکل رہی ہے، کہاں سے یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو اسی کے اوپر جو ہے وہ پابندی ہونی چاہیے اور اسی کو دیکھنا چاہیے. میں نے خود ہمارے پاکستان کے اندر میں نے ایک شخص کو سنا، وہ کیا بیان کر رہا ہے کہ سائنس کی ایک کتاب تھی، یہ پاکستان کے کسی سلیبس کے اندر کریکلم میں چھپی ہوئی، تو اس کے سائنس کی کتاب کے شروع میں کچھ آیات لکھی ہوئی تھی، جیسے آیات ہوتی نا کہ کائنات میں غور کرنے کے بارے میں اس طرح. تو وہ اس کے اوپر کیا کہہ رہا ہے، وہ پروفیسر اس کے اوپر بات کیا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یار سائنس کی کتاب میں قرآن کا کیا کام، کیوں آیتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ کیوں جناب سائنس کو بھی مولوی بنانے پہ لگے ہوئے، کیوں سائنس کو بھی مسلمان کرنے پہ لگے ہوئے؟ یہ مسلمان کہلانے والا بندہ کہہ رہا ہے، یہ اسلامی ملک کے اندر کہہ رہا ہے، یہ اس لیے قرآن پاک کی آیتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو جب سوچ اس حد تک مسخ ہو چکی ہے، بگڑ چکی ہے، تو وہاں پر دین و ایمان کا تحفظ ہے وہ بڑا ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب رہی یہ بات کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو لہذا ہماری جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، تو عرض یہ ہے کہ سوشل ورک کا نام، علمی کاموں کے اوپر تو اسلام ویسے ہی کوئی پابندی نہیں لگاتا، ٹھیک، اس کے اوپر تو اسلام خود پروموٹ کرتا ہے۔ ہم نے پچھلے سلسلے میں اس پر کلام کیا، اور بھی کئی سلسلوں میں کلام کر چکے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ تو ہمیں خود کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ چیزیں ایجاد ہوتی ہیں لوگوں کی منفعت کے لیے، لوگوں کے نفے کے لیے، کمفرٹس کے لیے، لوگوں کو نفع پہنچانا یہ دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں فرمایا لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے، لہذا نفع کے لیے آپ جناب ایئر کنڈیشن ایجاد کریں، آپ کاریں ایجاد کریں، آپ جہاز ایجاد کریں، آپ اس سے بھی آگے کوئی چیز ایجاد کر لیں، وہ آئے گی تو اسی کے اندر نا کہ لوگوں کو نفع پہنچایا، تو جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا وہ بہترین آدمی ہے۔ لہذا علمی سائنسی چیزوں کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں۔ اب رہا سوشل ورک کے اعتبار سے، جیسے آپ نے بات کی کہ جناب ہم سوشل ورک جیسے چاہیں کریں، تو عرض یہ ہے کہ سوشل ورک جیسے چاہیں کرے کا دائرہ ہے کیا؟ اگر تو اس سے یہ مراد ہے کہ مثال کے طور پہ فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے ہم کو ناچ گانے کی محفل سجا لیں، کنسرٹ جسے کنسرٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک، ہم جناب وہاں پر کوئی مجرا کروا لیں جسے ڈانس کہا جاتا ہے، تو اگر ایسا کر کے فنڈ جمع کرنا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہم جیسے چاہیں کریں کے اندر یہ بھی داخل ہے، تو اس سے تو ہم سوری کر سکتے ہیں، اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ جو ہمارے دین کے احکام ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہوں گے اور اس سے منع ہی کیا جائے گا۔ باقی اس سے ہٹ کر ویسے جو ہزاروں جائز طریقے ہیں اس کے مطابق کریں، کون اسے منع کرتا ہے؟ کوئی منع نہیں کرتا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ کہ اس سوشل ورک پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ سوشل ورک عام طور پہ جو لوگ جو کرتے ہیں، ایک آرگنائزیشن ہوتی، ٹھیک، جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے این جی اوز، ٹھیک، این جی او، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن۔ کیا این جی اوز کے اوپر دنیا میں پابندی لگتی یا نہیں لگتی؟
بالکل لگتی۔
کیوں لگتی ہے؟ سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں وہ تو، یعنی یہی اگر بات کریں کہ سوشل ورک کرنے والا جیسے چاہے کرے، اس پہ کوئی پابندی اسلام کو نہیں لگانی چاہیے، تو پھر کسی گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر پابندی نہیں لگانی چاہیے، کسی حکومت کو اس کے اوپر پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ لیکن حکومتیں کیوں پابندیاں لگا دیتی ہیں؟ ایک این جی او بنتی ہے جو کہتی ہے کہ جناب ہم تو لوگوں کی صحت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم تو غریبوں کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم تو فوڈ کے لیے، ان کی جو ہے خوراک کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر بیسیوں ممالک ایجوکیشن کے این جی اوز پہ پابندی لگاتے ہیں، میڈیکل کے این جی اوز پہ پابندی لگاتے ہیں، فوڈ کی این جی اوز پہ پابندی لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ان کے مقاصد پر شک ہوتا ہے، اور وہ مقاصد ان حکومتوں کے مفادات کے خلاف ہوتے ہیں۔ این جی او چل رہی ہوتی ہے، لیکن اسی کے ذریعے لوگوں کے اندر جو ہے وطن دشمنی کے جراثیم پیدا کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ این جی او چل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے کاموں کے ذریعے لوگوں کو خرید رہے ہوتے ہیں۔ این جی او چل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس ملک کی بنیادی مسلمات کے خلاف ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ جس ملک کے اندر کیپیٹلزم ہے،
ٹھیک،
سرمایہ دارانہ نظام ہے، اب وہاں پر کمیونزم والے جا کے این جی او کھول لیں اور کمیونزم پھیلانا شروع کر دیں، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں کے لوگ پرووک ہو کر، مشتعل ہو کر، وہ بھی اپنے سرمایہ داروں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، وہ بھی اپنے حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، جو کمیونزم کا ملک ہوگا وہاں پر کیپیٹلزم والے اپنا کام کرنا شروع کر دیں اور ساتھ میں یہ والا درس بھی دینا شروع کر دیں، تو کیا ہوگا؟ کمیونزم والا ملک اس پہ پابندی لگا دے گا کہ نہیں جناب، یہ ہمارے مسلمات کے خلاف جو ہمارے ڈیسائیڈڈ ہمارے رولز ہیں، یہ ان کے فنڈامینٹل جو رولز ہیں یہ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کے اوپر پابندی لگاتے۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر حکومتیں اور ممالک یہ پابندیاں لگا سکتی ہیں، تو پھر اسلام بھی پابندیاں لگا سکتا ہے۔ اگر یہ بندے جنہوں نے کچھ نظام سوچا اور اسے صحیح سمجھا کہ یہ صحیح ہے، اور اس کو مسلم مان کر اس کے برخلاف چلنے والی سوشل ورک کرنے والوں پہ پابندی لگا سکتے ہیں، تو پھر اسلامی ملک کے اندر مسلمہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف کام کرنے والے سوشل ورک پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے، اور اسلام بھی سوشل ورک کے اوپر اس طرح کی حدود و قیود لگا سکتا ہے کہ یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا، اگر یہ کریں گے تو غلط ہوگا وہ کریں گے تو درست ہوگا. تو لہٰذا یہ جو پابندیوں والا میٹر ہے نا یہ تو سارا اسی کے اندر آ جاتا ہے. اب دوبارہ ایک بات میں اور عرض کروں گا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ جس کے جملے ہیں یہ کسی متعین فرد کے نہیں ہیں، یہ ایک طبقے کی ترجمانی ہے نا کہ وہ اس طرح کہتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں نا یہ کہ یار ہمارے کاموں کے اندر جو ہے نا یہ اسلام کو دخل نہیں دینا چاہیے. اس کو میں یہاں پر میں ایک عرض کروں گا، وہ ایک اکثریت جو نا وہ ڈائریکٹ یہ لفظ نہیں بولتی، وہ کہتی مولوی دخل نہ دیں ہمارے کاموں میں، ہمارے سوشل ورک میں، ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہمارے علم میں سائنس میں مولوی دخل نہ دیں. مولوی اپنا دین تو نہیں لے کے آتا، اصل ان کا جو ہدف ہے نا وہ ڈائریکٹ دین اسلام ہوتا ہے، لیکن کچھ اپنے ماں باپ کی کچھ شرم و حیا ہوتی ہے کہ وہ بولنے کے کہ نالائق تجھے اس لیے پڑھایا سکھایا تھا، کچھ اپنے جان پہچان والوں کو ہوتا ہے، کچھ ملک کے حالات ہوتے ہیں، کچھ معاشرتی تقاضے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اعتراض انہوں نے اسلام پر کرنا ہے وہ مولوی کے نام سے کر دیتے ہیں، جو اسلام کی تعلیمات پر کرنا ہوتا ہے اسے وہ قبائلی نظام اور قبائلی زندگی کی تعلیمات کے نام سے کر دیتے ہیں، لیکن اگر ان چیزوں کی لسٹ بنا لے تو ڈائریکٹ وہ اسلام ہوتا ہے، ڈائریکٹ وہ اسلام کی تعلیمات ہوتی ہے. اچھا اب اس کے ساتھ یہ بات کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی، مسلمانوں کی سوچ ہونی کیا چاہیے؟ قرآن پاک نے بڑا واضح طور پہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. سبحان اللہ، مومنوں کی بات، مومنوں کا قول، مومنوں کا جملہ، مومنوں کا جواب جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ اللہ کا رسول انہیں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا.
سمعنا واطعنا سبحان اللہ،
ہم نے سنا اور مان لیا، ہم اطاعت اختیار کرتے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا،
استغفر اللہ،
سن تو لیا لیکن مانا نہیں. تو بات یہ ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والے کہ جو اسلام کے احکام سن کر بھی ان کے دل مان نہیں رہے ہوتے اس کو، اور بعض ان میں سے زبان سے بول بھی دیتے ہیں، خواہ وہ اسلام کا نام لے کے بولیں یا وہ جو ہے وہ کیا نام ہے دینداروں کا نام لے کے بول لیں، یا اس کے لیے قبائلی کا لفظ استعمال کر کے بول دیں، یا اس کو پرانی چیزیں بول دیں، یا اس کو فرسودہ روایت کہہ کے بول دیں، لیکن اصل میں وہ اسلام کے احکام پر ہی یہ کلام کر رہے ہوتے ہیں. تو مومن کے جو جملہ ہے وہ سمعنا و اطعنا ہے، سمعنا و اطعنا نہیں ہے. مومن یہ نہیں کہتا کہ سن تو لیا لیکن سوری مان نہیں سکتے، مومن یہ کہتا ہے کہ سن بھی لیا مان بھی لیا، جیسا سنا ویسا ہی ہم نے مان لیا. اب یہ جو آپ نے کہی تھی کہ بھئی وہ مرضی کا اسلام،
جی
ٹھیک، مرضی کا اسلام تو نہیں ہو سکتا، مرضی کا کفر ہو سکتا ہے.
اللہ،
وجہ یہ کہ اسلام ایک ہی ہے.
سبحان اللہ،
کفر اپنی بنیاد میں ایک ہے، الکفر ملت واحدہ، لیکن آگے اس میں ورائٹی بہت ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے کچھ اہل کتاب ہیں کچھ غیر اہل کتاب ہیں، غیر اہل کتابوں کے اندر کچھ بت پرست ہیں کچھ دہریے ہیں جو دین کو اصلاً نہیں مانتے. تو یوں جو ہے وہ کفر میں تو چوائس بہت زیادہ ہیں کہ اس میں بہت سارے راستے ہیں، جو جس پہ چلتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اس نے اپنا حساب دینا ہے. لیکن اسلام کو اگر قبول کرنا ہے اور اسلام کو ماننا تو پھر مرضی کا اسلام نہیں، اپنی مرضی کا اسلام نہیں، خدا کی مرضی کا اسلام، رسول اللہ کی مرضی کا اسلام، کہ جو ایک ہی اسلام ہے پھر اسی پہ چلنا پڑے گا. ہاں اسلام کے احکام کے اندر چوائس ہو سکتی ہے کہ کسی کو فرائض و واجبات کے بعد خاص مستحبات پسند ہے وہ اس کے مطابق عمل کر سکتا ہے، لیکن اپنی مرضی کا اسلام سے یہ مراد کہ اس اسلام کے جو قطعیات اور مسلمات ہیں ان کے اندر بھی میں اپنی مرضی سے تبدیلی کر لوں اور اپنی مرضی سے انتخاب کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا.
اللہ، مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے ایک بات کی طرف مطلب توجہ دلائی اور پھر ان کا ذاتی مشاہدہ بھی ہے کہ کچھ لوگ مغربی تعلیم کے زیر اثر عجیب و غریب سوچ کو پروان چڑھا لیتے ہیں، اور ان کا جو طرز فکر ہے، طرز عمل ہے، وہ اسلام کے مخالف ہوتا چلا جاتا ہے. اور معاذ اللہ بعض اوقات اس طرح کے جملے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ میں اسلام کو نہیں مانتا یا میں اس طرح کے اسلام کو نہیں مانتا، اگرچہ وہ بائی نیم مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں. اچھا مصعب، آپ میں اگلے سوال سے پہلے اسی سوال میں ایک چیز آپ نے مینشن کی تھی، کاؤنٹر آرگیومنٹ، جیسے آپ کاؤنٹر نیریٹو، جوابی بیانیہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایک زمانہ تھا کہ جو اسلام تھا اور جو مسلمان تھے ان کے پاس جو کاؤنٹر آرگیومنٹ تھا یا نیریٹو تھا، جوابی بیانیہ تھا، بڑا مضبوط تھا. لیکن آج ہم ڈیفینڈنگ پوزیشن پر آ چکے ہیں. آج بہت سے ممالک میں مسلمان، معاذ اللہ، ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں میں یہ جو کاؤنٹر نیریٹو ہے یا آرگیومنٹ ہے، اس کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہماری جنریشن، ہمارے بچے مسلمان ہونے پر فخر کریں، اور ہم ان کی کس طرح سے تربیت کریں کہ وہ اس الحاد کے دور اور اس طرح کی چیزوں کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکیں.
دیکھیے، اس میں سب سے بڑی بنیادی بات تو تربیت کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ تربیت اگر اولاد کی اچھی کریں گے تو ان کے اندر کم از کم وہ بنیادیں ضرور مضبوط ہو جائیں گی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اسلام کی ان بنیادوں پر رہنا ہے. ایک تو بات یہ. دوسرا یہ ہے، جو ایک یوں کہہ لے کہ سیڈ فیکٹر ہے، کہ یہ ہے کہ خود اپنے معاملات کو بھی درست کرنا پڑے گا. اگر آپ کو کسی چیز پہ فخر کرنا ہے تو پھر اس چیز کی جو عملی حالت ہے اسے بھی ویسا کرنا پڑے گا کہ آپ اس کے اوپر فخر کر سکیں. مثال کے طور پہ لفظ کار ہے، لفظ کار بہت اچھی، ایک کار کا لفظ آتے ساتھ ایک اچھا تاثر آتا ہے نا اس کے بعد. خاص طور پہ غریب معاشرے کے اندر لفظ کار جو ہے وہ ایک، یعنی یوں کہہ لے کہ
سٹیٹس
کی ایک علامت ہے. لیکن اگر کسی کی کار کے ٹائر خراب ہیں، وہ اوپر سے نیچے تک ٹوٹی ہوئی ہے، دروازے اس کے خراب ہیں، کھلتے نہیں ہیں، اس کی شیشے ٹوٹے ہوئے، اس کا رنگ اڑا ہوا، اس کی جناب انجر پنجر سب ہلے ہوئے، اس کی سیٹیں اپنی جگہ پر نہیں ہیں، تو اب وہ بےچارا کس فخر سے بولے گا کہ یہ کار ہے؟ تو نہیں بول سکتا. اچھا، اب لہٰذا کہ وہ کار ہے، ٹھیک، وہ کار ہی. بات یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام بذات خود انتہائی خوبصورت ہے، اپنی تعلیمات کے اعتبار سے، اپنے لانے والے کے اعتبار سے، اپنے ابتدائی زمانے کے اعتبار سے،
سبحان اللہ،
اپنی تعلیمات کی حقیقت کے اعتبار سے،
سبحان اللہ،
وہ ایسا ہے کہ اس کی نہ مثل ہے نہ مثال ہے، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیکن لوگ صرف ان تعلیمات کو نہیں دیکھتے، دنیا صرف ان تعلیمات کو نہیں دیکھتی، دنیا اس پر عمل کرنے والوں کی حالت کو بھی دیکھتی.
سبحان اللہ، بے شک.
جب وہ عمل کرنے والوں کی حالت یہ دیکھتی ہے کہ چوری ان میں، کرپشن ان میں، ڈنڈی مارنا ان میں، جھوٹ بولنا ان میں، فراڈ کرنا ان میں، مکاری کرنا ان میں، دھوکہ دینا ان میں، ناپ تول کے اندر غلط کاری کرنا ان کے اندر، اخلاق ان کے خراب، مینرز ان کو نہیں ہے، تو وہ ان ساری عملیات کو اسلام کی تعلیمات سے جوڑ دیتے ہیں. اور جب وہ دنیا کو اسلام کا چہرہ دکھاتے ہیں تو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں نہیں، مسلمانوں کے عمل کی روشنی میں دکھاتے ہیں.
جی، ایسے،
ٹھیک ہے. تو اب لوگ جو ہے وہ اتنی گہرائی میں جا کے سوچنے والے نہیں ہوتے کہ وہ یہ دیکھیں اسلام کی تعلیمات کیا ہے اور اس کے لانے والے کا کردار کیا ہے، اور جن کو اس نے اسلام پیش کیا ان کی زندگیوں میں تبدیلی کیسے آئی، انقلاب کیسے پیدا ہوا. لوگ ان مثالوں کو سامنے نہیں رکھتے، لوگ اپنے سامنے موجود چیزوں کو دیکھتے ہیں.
ٹھیک، بہت خوب.
جب غیر مسلموں کے سامنے مسلمانوں کی موجودہ زندگی آتی ہے کہ یار یہ پستی میں ہیں، یار ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یہ جو ہے وہ فلاں غلط کام کرتے ہیں، ان کے اخلاقیات درست نہیں، تو وہ اسلام کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسی کے اثرات ہیں. تو ایک تو عمل مسلمانوں کا مجموعی طور پہ ایسا سامنے آتا ہے، دوسرا آج کے دور میں اسلام کی تعلیمات کو اس لیول پر، جس لیول پر اور جس سٹینڈرڈ پر پیش کرنا چاہیے تھا، اس کے پیش کرنے کے اندر بہرحال کمی ہے. وہ یوں ہے کہ اسلام کے خلاف تو 1000 کتاب چھپتی ہے، اسلام کی فیوروں میں شاید ایک چھپتی ہے.
ایسے
اسلام کے خلاف کام کرنے والے ہزاروں ہیں، لیکن اسلام کی فیور میں کام کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. اچھا، جو اسلام کے خلاف ہم کام کرنے والے ہیں ان کی تہذیب دنیا میں غالب ہے، جبکہ اسلام کے نام لیواؤں کی تہذیب دنیا کے اندر مغلوب ہے. تو یہ جو بہت سارے فیکٹرز خارجی طور پہ جمع ہو جاتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اسلام کا وہ اصل چہرہ نہیں آ پاتا. اب یہ کہ ہمارے بچے کیسے اسلام کے اوپر جو وہ پراؤڈ فیل کریں اور کیسے اس کے اوپر فخر محسوس کریں، اس کا یہی ہے کہ اگر وہ حقیقتاً بچوں کو باعمل بنا دیا جائے تو وہ خود بخود اس کے اوپر فخر کریں گے. ایک بچہ جو ہے اگر اس کے مینرز اچھے ہیں، اگر اس کا کردار اچھا ہے، اگر اس کی گفتگو اچھی ہے، اگر اسے زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے، اگر وہ کاروبار دیانتداری کے ساتھ کرتا ہے، اگر اس کا لوگوں کے ساتھ ملنا بہت اچھے انداز میں ہے، وہ ملنسار ہے، خوش اخلاق ہے، مروت والا ہے، تو اس کو شاید زبان سے بولنا بھی نہ پڑے.
اللہ اس کا کردار بولے
اس کا کردار بولے گا
سبحان اللہ.
اور اگر اس نے بولنا ہی ہے تو صرف اس کا اتنا بول دینا کافی ہے کہ جناب یہ میرے دین کی تعلیمات ہیں, یہ میرے اسلام نے مجھے سکھایا. اب یہ میرے اسلام نے مجھے سکھایا کا ایک جملہ جتنا اثر کرے گا نا, وہاں بڑی بڑی کتابیں اتنا اثر نہیں کرتی.
سبحان اللہ, بہت خوب.
تو اگر اپنے بچوں کے بارے میں یہ خیال ہے اور ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے سچے مسلمان بھی ہوں اور اسلام پہ فخر بھی کریں, تو پھر ان کی تربیت ایسی کریں کہ انہیں خود اپنے کردار پہ فخر ہو اور اپنے ماں باپ کے کردار کو بھی فخریہ پیش کر سکے, نہ یہ کہ اپنے ماں باپ کے کردار کو بیچارے کہیں مینشن ہی نہ کر سکے. جس کا باپ جو ہے وہ کرپٹ ہوگا, جس کا باپ رشوت خور ہوگا, سود خور ہوگا, جس کا باپ جو ہے ظالم ہوگا, اس کا بچہ کہاں سے کہہ سکتا ہے کہ جناب دیکھیں اگر اسلام کے تعلیمات کے اثرات دیکھ رہے تو میرے والد صاحب کو دیکھیں. وہ بےچارا مڑ کے بول ہی نہیں سکتا کہ میرے والد صاحب کے یہ کرتوت ہیں. تو اپنا کردار اچھا کریں, بچے کے سامنے آئیڈیل اس کو بنا کے پیش کریں کہ اسلام کی تعلیمات یہ, پھر بچے کو تعلیم بھی دیں اور اس کو عمل بھی سکھائیں, اس کو تربیت بھی دیں, تاکہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے کہہ سکے, کسی کو کوئی اس کے سامنے بات کرے تو اس کو بول سکے کہ بھائی تم کیسے کہہ سکتے ہو اسلام غلط ہے, اسلام نے میری تربیت کی ہے, میں خود اپنی زندگی کو سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کیسی ہے اور میری زندگی کیسی گزری ہے. تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے.
مدنی چینل کے ناظرین, آج اس دور میں ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی جتنی ضرورت ہے شاید اس سے زیادہ کبھی نہ رہی ہو. اللہ اکبر, کیا حالت ہے کہ مسلمان گھرانے میں ہی پیدا ہونے والا بچہ عجیب و غریب صحبتوں کی وجہ سے اور مغربی تعلیم کے زیر اثر اور دنیا کی چکا چوند روشنیوں کے زیر اثر آ کر ایسی سوچ اپنے ذہن میں پیدا کر لیتا ہے اور اپنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان ایسے بیریئر کھڑے کر دیتا ہے کہ وہ خدا کی ذات کا عرفان کبھی حاصل کر ہی نہیں پاتا, وہ کبھی بھی اسلام کے اصل چہرے سے روشناس نہیں ہو پاتا, اور وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اندھیروں میں گھرا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا مولانا صاحب, ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں, مبلغین پر اعتراض. لوگ کہتے ہیں کہ مبلغین میں خرابی آ گئی ہے, تبلیغ درست طریقے سے نہیں ہو رہی. تبلیغ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ نعت والی رنگ ٹون تو لگا لیتے ہیں لیکن سود کھانا نہیں چھوڑتے. لوگ آیتیں واٹس اپ تو کرتے ہیں لیکن وہ خود کرپشن میں مبتلا ہوتے ہیں, ان آیتوں پر ان کا اپنا عمل نہیں ہوتا. تو اس طرح کے لوگ مبلغین پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ کہ جب اس تبلیغ کا معاشرے پر کوئی اثر ہی نظر نہیں آتا.
تو یہ عرض یہ ہے, مبلغین پر کلام ایک اعتبار سے ہو بھی سکتا ہے, ایک اعتبار سے نہیں بھی ہو سکتا. اس کے لیے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. دیکھیں, ایک ڈاکٹر ہے, اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے مرض کی تشخیص کرنا اور دوا بتا دینا اور پرہیز بتا دینا. یہ تین ہی کام کر سکتا ہے. پرہیز بتا دے گا, یہ نہ کیجیے گا, دوائی بتا دے گا, یہ کھا لیجیے گا, نسخہ لکھ دے گا, اور اس کے ساتھ مرض کی تشخیص کر دے گا کہ آپ کا مرض یہ. اب مریض کی گردن پکڑ کے اس کو دوائی کھلا کے چھوڑنا,
جی یہ ڈاکٹر کا کام,
یہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے. اچھا, پرہیز کرنے کے لیے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہی لگا دینا کہ کوئی چیز کھا ہی نہ سکے, پرہیز کے خلاف کر نہ سکے, یہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے. ٹھیک. تو عرض یہ ہے, اب اگر ڈاکٹر نے اپنا کام پورا کر دیا تو اس کے بعد ذمہ داری مریض پر منتقل ہو جاتی ہے. اس نے پرہیز کرنی ہے, اس نے دوائی کھانی ہے, اور اس نے ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق چلنا ہے. اگر ایک ڈاکٹر صحیح تشخیص کر کے صحیح نسخہ دے دیتا ہے تو اب بلیم کسی بھی صورت ڈاکٹر پر نہیں آ سکتا. اس کے باوجود اب لوگ پرہیز نہیں کرتے, لوگ بیمار رہتے ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں جو ان کو ڈاکٹر نے منع کیے ہوتے ہیں, تو بیمار رہتے ہیں, تو اب ان کا قصور ہے. ٹھیک. لیکن اگر ڈاکٹر نے تشخیص ہی غلط کی, اس نے دوائی صحیح نہیں دی, اس نے پرہیز صحیح نہیں بتایا یا بتائی نہیں, اب ڈاکٹر کا قصور ہے. تو کچھ جو برڈن ہے بلیم کا, وہ ڈاکٹر پر آتا ہے بعض صورتوں میں, بعض صورتوں میں نہیں آتا. لیکن جیسے بعض صورتوں میں ڈاکٹر پر بلیم نہیں ہے, اسی طرح مبلغین پر بھی بعض صورتوں میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ مبلغ کا کام ہے کہ وہ دین کی صحیح بات پہنچا دے, صحیح عقیدہ بتائے, صحیح علم بتائے, عمل کی صحیح راہ دکھائے, صحیح اسلامی تعلیمات بتا دے. اس کا کام اتنا ہے. چوری سے منع کرے ان کو, اس کی وعیدیں سنائے, بدکاری سے منع کرے, اس کی وعیدیں سنائے, شراب سے منع کرے, اس کی وعیدیں سنائے, کرپشن سے منع کرے, اس کی وعیدیں سنائے. اس کا کام یہ ہے. اب اس کے بعد اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرے کہ جو مسجد میں نہیں جاتا اس کو میں بھیج کے چھوڑوں گا، جو کرپشن کرتا اس کے ہاتھ توڑ کے چھوڑوں گا، یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے. ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ مبلغین کیا اپنی یہ ذمہ داری پوری کر رہے یا نہیں کر رہے. مبلغین کی ایک تعداد ہے کہ جو پورا دین کی ساری تعلیمات بیان کرتی ہے. مثال کے طور پہ آپ مدنی چینل کی مثال لے لیں، ہمارے مدنی چینل کے اوپر جتنے سلسلے ہیں اس میں میرے اپنے سلسلے امیر اہل سنت کے سلسلے، اس کے اندر عقیدے کا بیان بھی ہے، اس میں عبادات کا بیان بھی ہے، اس میں معاملات کا بیان بھی ہے، اس میں حسن اخلاق کا بیان بھی ہے، اس میں فیملی میٹرز بھی ہیں، اس میں کرپشن اور حرام خوری کے اوپر بھی جو ہے نا وہ مذمت بیان کی جاتی ہے. ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. اب اس کے بعد یہ کام نہیں ہے کہ اب ہم اپنے لوگوں کو ڈنڈے دے کے لوگوں کے گھروں پر بھی بھیج دیں کہ اب عمل بھی کروا کے آنا ہے. اب اس کے بعد لوگوں کی ذمہ داری ہے، لہذا مبلغ وما علینا الا البلاغ، کام یہ کہہ کر وہ فارغ ہو گیا کہ میرا کام پہنچانا ہے اچھے سے اچھے طریقے سے، وہ میں نے کر دیا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ مبلغین کے بیان میں کمی ہو، مقررین کے بیان میں کمی ہو، واعظین قوم کے بیان میں کمی ہو. وہ کمی کیا ہے؟ وہ کمی یوں بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی جتنے موضوعات پر ان کو کلام کرنا چاہیے اتنے پہ نہ کرے. معاشرے کے اندر جو خرابی جو خامی نظر آتی ہے وہ ساری کی ساری ہی ایڈریس ہونی چاہیے، سب کا بیان ہونا چاہیے. اس میں عقیدے پر بھی بیان ہونا چاہیے، اس میں عبادات پر بھی بیان ہو، اس میں لوگوں کے معاملات پر بھی بیان ہو، اخلاقیات پر بھی ہو، گھریلو جو ان کے امور ہے ان پر بھی بیان ہو، میاں بیوی کے حقوق پر بھی ہو، ماں باپ کی خدمت پر بھی ہو، اولاد کی تربیت پر بھی ہو، کاروبار کیسے کرنا ہے، نوکری کیسے کرنی ہے، نوکر نے مالک کا حکم کیسے ماننا ہے، مالک نے نوکر کی خیرخواہی کیسے کرنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اپنے کولیگز کے ساتھ کیسا بندے کو چلنا چاہیے، یہ ساری چیزوں کا بیان ہونا چاہیے. اب اگر کسی کے بیان میں یہ کمی ہے کہ وہ سارے موضوعات کو ایڈریس نہیں کرتا تو یہ اس کی خامی ہے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو یہ سب کچھ کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی لوگ نہیں سدھرتے تو اب یہاں پر لوگوں کا قصور ہے کہ لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. لیکن اب میں اس کے اوپر ایک بات عرض کروں گا کہ آپ نے جیسے ایک دو مثالیں دی کہ بھئی لوگ انہوں نے موبائل میں تو نعت کی ٹیونز رکھی ہوتی ہیں اور آیات بھیج رہے ہوتے ہیں دوسروں کو، آیات پہ آیات روزانہ، ایک حدیث نبوی اور ایک آیت قرآنی اور ایک اچھی بات، ایک قول زرعی، یہ بھیج رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود کرپشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا مال بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ڈنڈی بھی مار رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں، ہر سال عمرے پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے پیمنٹ والے رو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب عمرے پہ چلے گئے ہماری پیمنٹ تو دیتے جاتے ہیں،
حج بھی کیتے جاندے ہوتے، لو بھی پیتے جاندے،
ہمارا قرض تو ادا کر دیتے. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ نعت کی رنگ ٹیونز ہیں، نعت کی ٹیونز ہیں، یا وہ عمرے کر رہے ہیں، یا وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یا وہ تسبیح کر رہے ہیں، یا وہ آیتیں سینڈ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ کرپشن بھی کرتے ہیں، وہ ملاوٹ بھی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ دھوکہ بھی دیتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہی کرتے ہیں؟ کیا نمازی ہی یہ سارے کام کرتے ہیں، یا جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی یہی کرتے ہیں؟ کیا نعتوں کی ٹیونز رکھنے والے ہی یہ کرتے ہیں، یا گانوں کی ٹیونز رکھنے والے بھی یہی حرکت کرتے ہیں؟ کیا عمرہ کرنے والے ہی ملاوٹ، کرپشن، جھوٹ، دھوکہ دیتے ہیں، یا جو ہر حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کرتے وہ بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں؟ تو عرض یہ ہے دونوں طرح کے لوگ ہی کرتے ہیں. جس کی نعت کی ٹیونز ہے وہ بھی وہی حرکتیں کر رہا ہے، جس کی گانے کی ٹیونز ہے وہ بھی وہی کر رہا ہے، جو آیتیں بھیج رہا ہے وہ بھی وہی کر رہا ہے، اور جو گانوں کے شعر بھیج رہا ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے، جو عمرے پہ جا رہا ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے، اور جو پیرس کی سیر کر کے آ رہا ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے. ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خرابی کی وجہ کچھ اور ہے. خرابی کی وجہ یہ تو نہیں ہو سکتی کہ یہ مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا، عمرہ کرتا، یہ آیتیں بیچتا ہے. نہیں، خرابی کی وجہ، خرابی کا جو منبع ہے وہ کہیں اور ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے ہماری تربیت نہ ہونا.
اللہ،
ہماری اجتماعی معاشرتی تربیت نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. آپ یقین کریں کہ آپ روڑوں پہ نکلتے ہیں، آپ کسی گلی محلے میں جاتے ہیں، آپ کسی پبلک پلیس پہ جاتے ہیں، جو لوگوں کی اخلاقیات، جو لوگوں کے معمولات آپ کے سامنے آتے ہیں تو سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے کہ یہ قوم ہے یا کوئی ہجوم ہے، یہ ہے کیا؟ یہ پارکوں میں جائیں گے تو وہاں جا کے جو ہے نا وہ اوباش قسم کے لوگوں کو سوائے لڑکیاں تاڑنے کا کوئی کام نہیں ہے، لڑکیاں چھیڑنے کا کام نہیں ہے، ان کو دیکھنے کا کام نہیں، شور مچانے کا بھی کام نہیں ہے. یہ گلی محلے میں یہ چھلکا کیلے کا ادھر پھینکا، آم کا ادھر پھینکا، گلی محلے ان کے ایسے ہیں. ان کو گاڑی پارک کرنے کی تمیز نہیں ہے، موٹر سائیکل جہاں دل کری کھڑی کر دیں گے، رکشے والے جناب جہاں دل کرے گا کھڑا کر دیں گے، چنگچی چلانے والوں کے کارنامے آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں، بسیں چلانے والے جناب طلبا کو جناب نیچے کچل دیں گے، طالبات کو نیچے کچل دیں گے، فٹ پاتھ پہ چڑھا دیں گے، ٹرین ہماری ٹائم پہ نہیں آئے گی، جہاز ہمارا ٹائم پہ نہیں آئے گا. تو اس کا تو یہ کیا ہے یہ سارا کچھ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی جہاں پر وقت کی پابندی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وقت کی پابندی کی تربیت نہیں دی گئی ان کو. جہاں یہ وعدہ نہیں پورا کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وعدہ پورا کرنے کی ان کی تربیت نہیں کی گئی. جہاں پر ان کی بد اخلاقی، ان کی بد نگاہی عام ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو خوف خدا نام کی کوئی چیز نہیں بتائی گئی. جہاں پر یہ چھلکے ادھر ادھر پھینک رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو مینرز نہیں سکھائے گئے، ان کو صفائی نہیں سکھائی گئی، ان کو حقوق العباد نہیں سکھائے گئے، ان کو لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا نہیں سکھایا گیا. جو رات کے 12 بجے 1 بجے اپنی موٹر سائیکل یا کار پہ آئے اور اس نے گانے لگائے ہوئے اور ڈم 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 جناب اس کے اندر وہ بج رہا ہے، اس نالائق کو کسی نے نہیں سکھایا کہ بھائی یہ رات کا 12 بجے کا ٹائم ہے، یہ 1 بجے کا ٹائم ہے، یہ 2 بجے کا، یہ 3 بجے کا ٹائم ہے. پورا محلہ پریشان ہوگا، جہاں جہاں سے تمہاری موزی کار گزرے گی یا جہاں سے تمہارا موزی موٹر سائیکل گزرے گا، لوگ سارے پریشان ہوں گے، بیمار تکلیف کے اندر ہیں، سونے والے تکلیف کے اندر ہیں، بچے تکلیف کے اندر ہیں، کسی نے صبح اسکول جانا، کسی نے آفس جانا، کسی نے نوکری پہ جانا ہے، لیکن تم موزی محلہ جو ہے نا تم سب کو ایزا دیے جا رہے ہو. ٹھیک، شادی کا موقع آتا ہے، 7 دن 8 دن جو پوری پوری رات گانے بجائے جاتے ہیں، بےہودہ مجروں والے فوہش گندے ناچ گانے جو چلنے، پورا محلہ تکلیف کے اندر ہے، لیکن وہ شادی والے گھر کی بدماشی کی وجہ سے محلے میں اس کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا کہ بھائی یہ شادی ہے اور اس نے ایسا کرنا ہے. کیا کیوں؟ تو یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کو تربیت نہیں دی، اس کے ماں باپ نے اس کو نہیں سکھایا، اس کے ماں باپ کو اس کے ماں باپ نے نہیں سکھایا، تو اس وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو جو خرابی کا اسی طرح ڈنڈی مارنا، کرپشن کرنا، کرپشن کر کے ایک آدمی پیسے لے کے کہاں آتا ہے؟ قبر میں تو نہیں جاتا، گھر پہ ہی واپس آتا ہے نا. جب وہ کرپشن کا پیسہ گھر پہ لے کے آیا، اس کے ماں باپ نے اس کو کیوں نہیں کہا کہ بیٹا تمہاری تو تنخواہ اتنی نہیں ہے، جتنے تم اخراجات کر رہے ہو، جتنے تم پھل لے کے آ رہے ہو روزانہ، 4 کلو مہنگے چونسا آم لے کے آ رہے ہو، یہ تو تمہاری تنخواہ کے اندر آ ہی نہیں سکتے. تم تو میٹر ریڈر ہو، تم تو جو ہے وہ گیس کے ملازم ہو، گیس کے شعبے کے، تمہارا تو جو ہے وہ چھوٹے درجے کے پولیس والے ہو تم، لیکن تم مہینے کا 1,00,000 روپیہ خرچہ کرتے ہو، تنخواہ تمہاری 26,000 روپے، تو یہ بقیہ پیسے کہاں سے پورا کرتے ہو؟ 100% قطعی طور پہ وہ حرام کھا رہا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کو خزانہ تو نہیں ملے گیا اس کو، تو وہ حرام کھا رہا ہے. اس کے ماں باپ کو کیا نہیں پتا کہ ہمارا بچہ حرام کما کے لا رہا ہے؟ کیا اس کی بیوی کو نہیں پتا کہ یہ جو میرے رنگ برنگے سوٹ آ رہے ہیں اور میرے رنگ برنگے جوڑے اور جوتے آ رہے ہیں اور جناب یہ سارے جناب وہ آرنامنٹس آ رہے ہیں اور سارے زیورات آ رہے ہیں، یہ سارے حرام کی کمائی کے ہیں؟ کیا اس کی اولاد جو بڑے جناب چوڑی ہو کے پھر رہی ہے اور بڑے اچھے اسکول میں پڑھ رہی ہے، وہ بچوں کے اسکول کی فیس اس کے باپ کی تنخواہ سے زیادہ ہے؟ وہ جہاں وہ بچے پڑھ رہے ہیں وہاں کے اسکول والوں کو نہیں پتا کہ یہ کس کی اولاد ہے اور یہ اتنی فیس کہاں سے دے رہا ہے؟ کیا وہ اسکول والے کبھی بچوں کو تھوڑا سا کوئی شرمندہ کرتے ہیں؟ کیا ان کی تربیت کرتے ہیں؟ نہیں، ان کو اپنی اسکول کی فیس ہے کہ بھائی پیسے مل رہے ہمیں. تو ماں باپ جب اولاد کی حرام کمائی کھانے کے لیے خوش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب بیوی اپنے جو تعیشات کی خاطر شوہر کی حرام کمائی کے اوپر خاموش ہے، جب اولاد نے آواز نہیں اٹھانی، جب اس کے رشتے دار بھی بڑی جناب بڑی آؤ بھگت کر کے اس سے مل رہے ہیں کہ جناب یہ اس کے یہ پیسے والا ہے اگرچہ حرام ہی کھاتا ہے، پیسے والا اگرچہ حرام ہی کھاتا ہے، وہ اس کے پیسہ ہونے والے کی وجہ سے اس کی عزت کر رہے ہیں، تو جب معاشرہ سارا ہی ایک دوسرے کے کوڑ کو چھپانے پہ لگا ہوا ہے، تو پھر معاشرے میں کہاں سے تربیت ہوگی؟
اللہ،
پھر تربیت نہیں ہو سکتی. تربیت کے جو مراکز ہیں آپ ان پہ غور کر لیں، وہاں تربیت نام کی چیز آپ کو کہاں ملے گی؟ تربیت کا سب سے پہلا جس کو ہر بندہ جانتا ہے، جی، ماں کی گود. ماں کی گود تربیت میں تو اجڑی ہوئی ہے، وہ اولاد سے آباد ہے، تربیت سے اجڑی ہوئی ہے. کہاں گھروں کے اندر تربیت ہوتی ہے؟ کہاں ماں باپ اپنی اولاد کو مینر سکھاتے ہیں؟ ان کو صرف یہ نہیں سکھانا ہوتا کہ بیٹا اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھی ملازمت لینی ہے، ان کو یہ بھی سکھانا ہوتا کہ بیٹا حلال کی کھلانا، بلکہ روکھی بھی کی کھلا دینا، اگرچہ روکھی بھی کی کھلا دینا لیکن حلال کی کھلانا، حرام نہ کھلانا، ہمیں فراڈ نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، رشوت نہ لینا، لوگوں کا حق نہ مارنا، ظلم نہ کرنا، غریبوں کو لائنوں کے اندر لگا کے پیسے لے کے ان کے کام نہ کروانا. تو اگر ماں باپ نے اس کی تربیت کی ہوتی تو کچھ تو اس کے اندر شرم و حیا ہوتی، کچھ تو اس کے اندر خوف ہوتا، کچھ تو معاشرے کے اندر وہ ڈھنگ کا کردار ادا کرتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سارے ماں باپ تربیت کیے جا رہے لیکن اولاد ہی اتنی جناب نالائق آگے سے نکل رہی ہے کہ سارے ہی غلط ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں تربیت ہی نہیں ہو رہی۔ تھوڑی بہت جو لوگ تربیت کرتے ہیں ان کے اثرات آگے ان کی اولاد کے اندر نظر بھی آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ اکثریت تربیت نہیں کرتی اس لیے آگے پھر ویسے ہی معاملہ چل رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری تربیت کیا ہوتی ہے؟ اسکول کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، یہ جتنے کرپشن والے محکمے ہیں، ٹھیک ہے، جب کرپشن کا لفظ بولے وہ محکمہ دن میں آتے ہیں، وہ محکمے بولے تو فوراً رشوت اور کرپشن کے لفظ سامنے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے کئی مترادف اللازم و ملزوم ہیں، یہ سارے کے سارے کیا مدرسوں سے پڑے ہوتے ہیں؟
بہت خوب،
یہ کرپشن کے محکمے جتنے ان کے اندر ملازمین ہوتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، پھل بیچنے والا، رکشہ چلانے والا، بس چلانے والا، کپڑا بیچنے والا، سبزی بیچنے والا، اور جو ہے وہ یہ سیمنٹ سریا بیچنے والا، ان کے ٹھیکے دار، ان کی تعمیرات کرنے والے، یہ سارے مدرسے سے پڑے ہوئے ہیں، یہ سارے ان پڑھ جاہل ہیں، یہ سارے زیرو پڑے ہوئے ہیں، یہ اسکول کا منہ دیکھا ہوا۔ ان میں بڑی تعداد وہ ہے کہ جن کی کو 8-10 کلاسیں تو اسکول کے اندر پڑھی ہوں گی نا انہوں نے، تو وہ جو 8-10 سال اسکول میں گزارے، ان 8-10 سالوں کے اندر ان کی کوئی تربیت ہوئی تھی یا نہیں؟ نظر تو نہیں آ رہا؟
جی بہت خوب،
اگر تربیت ہوئی ہوتی تو یہ جو کرپشن کے پورے پوری لہنے لگی ہوئی ہیں، محکموں کے محکمے جناب نام اپنا روشن کر کے بیٹھے ہوئے کرپشن کے اندر، تو آخر کچھ تو ان کے اندر ڈھنکے ہو نا، 1% ہو جانا کچھ نہیں ہے، اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن یہاں تو 80% سے زیادہ جو ہے وہ کرپشن کے اندر ڈوبے ہوئے، رشوت کے اندر ڈوبے ہوئے، اور جو ہے غلط کاریوں کے اندر ڈوبے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قوم مدرسے سے نہیں نکلی تھی، یہ قوم سکولوں سے نکلی تھی، یہ کالجز سے نکلی تھی، تو سکول کالج نے ان کی تربیت نہیں کی۔ تو جو دوسرا سب سے بڑا مرکز تھا، سب سے بڑا مرکز وہ سکول تھا، وہاں تربیت نہیں ہوئی۔ اچھا، اس سے آگے تیسرا جو سورس ہے، جب تیسرا جو انسٹیٹیوٹ کہہ لیں تربیت کا، وہ ہے میڈیا۔
ٹھیک، بہت خوب،
ہر بندہ ٹی وی دیکھتا ہے
جی اس زمانے میں،
ہر بندہ 99% لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، اور اگر ہم مردوں کو لے لیں تو اس سے بھی زیادہ ہوں گے نا، ہو سکتا عورتیں بزی ہو، نہیں دیکھتی ہوں، ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے۔ جو ٹی وی دیکھنے والے ہیں، ذرا آپ ٹی وی چینلز سب کی ایک لسٹ بنا لیں، ایک مہینے کے سارے پروگراموں کی لسٹ بنا لیں، خواہ وہ ڈرامے والے چینلز ہیں، یا وہ فلموں والے ہیں، یا وہ ٹاک شوز والے ہیں، یا وہ پولیٹیکل ہیں، یا وہ کسی اور چیز کے ہیں، ان میں تربیت کہاں ہے؟ ان میں انسانیت کہاں ہے؟ ان میں چھوٹے بڑے کی تمیز کہاں سکھائی جاتی ہے؟ ڈراموں کے اندر سکھائی جاتی ہے، جس میں بےہودگی، آوارگی، فحاشی، عیاشی، بے حیائی کے علاوہ شاید کوئی چیز ہو، جن کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ لو سٹوریاں کیسے ہوتی ہیں، اور لڑکیاں کیسے جناب وہ کی جاتی ہیں، اور تعلقات کیسے بڑھائے جاتے ہیں، محبتیں کیسے کی جاتی ہیں، ڈرامے تو یہ سکھا رہے ہیں۔ اگر ٹاک شوز کی بات کرتے ہیں تو ان کے اندر تو گریبان پکڑنا اور رگیں پھلا دینا اور آنکھوں میں خون اترانا اور گلاس اٹھا کے مار دینا اور اٹھ کے کسی کا گریبان ہی پکڑ لینا، اس میں تو یہ سکھایا جا رہا ہے، گالی سکھائی جا رہی ہے، برا بلا کہنا سکھایا جا رہا ہے، اور بس جس بات پہ آپ اڑ گئے، آپ نے ماننی نہیں ہے کسی کی، وہاں تو یہ سکھایا جا رہا ہے۔ تو تربیت کا ہے کہ بھائی بات کرنے بھی کوئی تمیز ہوتی ہے، مینرز بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے کا لحاظ بھی ہوتا ہے، اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے، صبر بھی کسی شے کا نام ہے، افو درگزر بھی کوئی چیز ہے۔ تو معاشرے تو ان چیزوں کے اوپر بیس کرتے ہیں نا، معاشرے لڑائیوں پہ، گھونسے مارنے پہ، تھپڑ مارنے پہ، گالی دینے پہ، لانت کرنے پہ، رگیں پھلانے پہ، آنکھوں میں خون کی سرخی اتار دینے سے، اس سے تو معاشرے نہیں بڑھتے۔ پھر آ جائیں چینل کی جو اور پروگرام ہے، تو آپ کہاں تربیت کا نام دیکھتے ہیں؟ مارننگ شوز آپ کو کچھ اور دکھا رہے ہوں گے، ایوننگ شوز آپ کو کچھ اور دکھا رہے ہوں گے، نائٹ شو کچھ اور ہی دکھا رہے ہوں گے۔ تو جب آپ کا وہ فورم اور وہ مینز اور وہ سورس کہ جہاں تربیت ہونی چاہیے، وہاں پر آپ نے یہی پیار محبت، یہی لو سٹوریاں، یہ لڑائی جھگڑے، یہ فضول گفتگو، یہ الزام تراشیاں، یہ گناؤنے الزام، یہ لڑائیاں، یہ گریمان، جب یہی سکھانا ہے تو پھر تربیت کہاں ہوگی؟
اللہ،
تو جو سب سے مین تین چیزیں ہیں وہاں پر تو یہ حال ہے۔ تو اس کے بعد کس بات کا رونا کہ جناب ہماری قوم ساری کی ساری قوم کی جگہ ہجوم بنا ہوا، یہ نیشن کی جگہ موب بنا ہوا، تو پھر وہاں پر ایسی ہی جو ہے وہ چیزیں چلتی ہیں. تو اب یہ جو بھائی صاحب باتیں کرتے ہیں اس طرح کی, یار وہ عمرہ کرتے ہیں اور پھر بھی جناب وہ کرپشن کر رہے ہیں, ملاوٹ کر رہے ہیں, وہ آیتوں کی آیتیں سینڈ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ملاوٹ کرتے ہیں, تو بھائی یہ آیتیں سینڈ کرنے کا قصور نہیں ہے, یہ عمرے پہ جانے کا قصور نہیں ہے, یہ قصور ان جگہوں کا ہے جنہوں نے تربیت, عمرے نے تربیت نہیں کرنی ہوتی, کعبے نے بولنا نہیں ہوتا آگے سے, حجر اسود کلام نہیں کرتا, مقام ابراہیم سے کچھ آواز نہیں آتی, صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے کچھ جو ہے نا وہ دل کے اندر باتیں نہیں اتر رہی ہوتی. ٹھیک ہے, آیت جب بیچتے ہیں تو آیت تو بیچ دی, خود بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, پھر آیت فضیلت کی بیچ دی, اور وہ جو حرام کھانے والی آیت ہے جس کے بارے میں مسمت ہے اس کے بارے میں تھا پتہ ہی کوئی نہیں. تو تربیت کے جو مراکز ہیں جب وہاں تربیت نہیں ہوگی تو اس کے بعد پھر اب جس کا جہاں دل کرے منہ اٹھا کے بول دیتا ہے کہ جناب وہ فلاں جگہ دیکھیں جی عمرے کرتے ہیں اور سیٹ نہیں ہوتے, نہیں عمرے کرتے سیٹ نہیں ہوتے, نہیں اسکولوں میں جاتے سیٹ نہیں ہوتے, یہ جو ہے یہ ٹی وی دیکھتی اس لیے سیٹ نہیں ہو رہی ہے, یہ گھر کی تربیت کی وجہ سے سیٹ نہیں ہو پا رہے, یہاں سے اگر ان کو صحیح کیا ہوتا تو آگے یہ ڈھنگ کی زندگی گزارتے, ایک صحیح انسان اور ایک صحیح مسلمان والی زندگی گزارتے.
جی مدنی چینل کے ناظرین, تو یہ کہنا کہ ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ, اللہ اکبر, یہ سوچ غلط ہے. تبلیغ کرنے والا اپنی جگہ پر تبلیغ کر رہا ہے اور جو اس کے لیے ضروری ہے وہ اس کام کو کر رہا ہے. وہ اس ڈاکٹر کی مثل ہے کہ جس کا کام مرض کی تشخیص کر دینا اور اس کے بعد پرہیز بتا دینا اور صحیح راہ دکھا دینا ہے, اس کے بعد مریض کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس مرض کو دور کرنا چاہتا ہے یا نہیں, وہ پرہیز کرتا ہے یا نہیں, یا وہ دوا کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے یا نہیں. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں اس طرح کی سوچ سے محفوظ فرمائے. اچھا اگلا سوال مجھ صاحب, لوگ اب تقابل پر آ جاتے ہیں بعض کا, مبلغین جو ہیں ان کی خامیاں تلاش کی جاتی ہیں اور جو بے عمل لوگ ہیں ان کی خوبیاں تلاش کی جاتی ہیں. اب ان خامیوں اور خوبیوں کا تقابل کر کے مبلغین نیک لوگوں دیندار لوگوں کی خامیاں اجاگر کرتے ہیں اور بے عمل اور برے لوگوں کی خوبیاں اجاگر کرتے ہیں, اور اس تقابل کے ذریعے وہ مبلغین کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں, نیک لوگوں کو دینداروں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اور بے عمل اور برے لوگوں کو جو ہے وہ اونچا دکھانا چاہتے ہیں. تو اب اس کے لیے مختلف کہانیاں گھڑی جاتی ہیں, افسانے بنائے جاتے ہیں اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دیندار لوگ جو ہیں وہ حقوق العباد کی پاسداری نہیں کرتے, وہ عبادت میں تو بڑی محنت کرتے ہیں, عبادت میں تو وہ بڑے مطلب ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن حقوق العباد میں وہ کمزور ہوتے ہیں. تو اس سوچ کو پروان چڑھانا اور اس چیز کو اس طریقے سے اجاگر کرنا یہ کیسا؟
دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جن کو یہ دیندار قرار دیتے ہیں تو چونکہ دیندار کی ڈیفینیشن یہ سمجھتے نہیں, اس لیے اس کو دیندار قرار دے کے پھر اس کی خامیاں بیان کرنا شروع کر دیتے. دیندار ہے ہی وہ کہ جو اللہ کے اور بندوں کے دونوں کے حقوق ادا کرے, جو حقوق العباد ادا نہیں کر رہا وہ دیندار ہے ہی نہیں. اب اگر اس میں 100 خامیاں ہیں تو وہ دیندار میں نہیں ہیں,
اللہ,
وہ غیر دیندار کے اندر خامیاں ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چلے ایک آدمی نمازی ہے اور داڑھی شریف اس نے رکھی ہے, مذہبی اس کا حلیہ ہے, دین کی طرف مائل ہے, اس میں بھی کچھ خامی ہے. اس کے مقابلے کے اندر وہ ہے کہ جس کے اندر یہ جو دینداری کی چند ایک چیزیں ہیں وہ بھی نہیں ہیں, خامیاں اس کے اندر بھی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اب اپنی مرضی اپنی چوائس کے اوپر ہوتا ہے. جن لوگوں کے دلوں کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے, خیر خواہی امت ہوتی ہے اور حقیقت اور حقیقت تک رسائی کا ان کا ذہن ہوتا ہے, وہ جب تقابل کرتے ہیں تو خوبیاں خامیاں دونوں کی برابر رکھ کر سوچتے ہیں کہ بھائی اس بندہ یہ دیندار آدمی ہے, اس میں 4 خامیاں ہیں, یہ ظاہری اعتبار سے دیندار نہیں ہے, اس میں 10 خامیاں ہیں. لہذا وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں 4 خامیاں, اس میں 10 خامیاں, یہ اسے بہتر ہے. لیکن جب کسی کے ذہن کے اندر صرف پروپیگنڈا, ایک دینداروں کے بارے میں نفرت پیدا کرنا, مذہبی لوگوں کے حوالے سے جو ہے وہ جھوٹ گھڑنا اور لوگوں کو ان سے دور کرنا, جب یہ مقصود ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے جھوٹے افسانے بنانا, افسانے تو جھوٹے ہی ہوتے ہیں, جھوٹی کہانیاں بنا لینا, افسانے بنا لینا, پھر یہ بڑا آسان ہوتا ہے. جیسے مجھے آج تک نہیں بھولتا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے اور بڑا وہ کوٹ کیا جاتا ہے, ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مسجد کے دروازے کے اوپر ایک بچہ پڑا ہوا تھا اور وہ ناجائز کی پیدائش تھی اس کی. تو لوگ جمع ہو گئے, مولوی صاحب سے پوچھا, مولوی صاحب کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ ناجائز کی پیدائش ہے تو اس کو نا قتل کر دو اس کو. تو لوگوں نے پتھر اٹھا لیے مارنے لگے, تو ایک بھائی صاحب آگے بڑھے اور کہا نہیں نہیں میں اس کو پالوں گا. پھر وہ بچے کو اٹھا کے لے گیا اور بعد میں بچہ جو نا کوئی افسر ہی بن گیا نا. یہ کہانی ایک کتاب میں لکھی ہے اور اس سے پھر آگے لوگوں کے اندر پھیلنا شروع ہو گئی. اب اس کو جس کا دل کرتا ہے نا وہ اٹھا کے بیان کر دیتا ہے, دیکھو یار مولوی صاحب نے کہا تھا نا بچے ہی مار دو. بچے کا کیا قصور تھا؟ بچہ اگر ناجائز پیدا ہوا اس کا کیا قصور تھا؟ یہ کہانی اول تا آخر جھوٹ, باطل, مردود اور سوائے جو ہے وہ قساوت قلبی اور خباست نفسی کے کچھ بھی نہیں ہے.
اللہ,
جس نے لکھی اس نے جھوٹ لکھا, اس نے بالکل باطل بات کی. دنیا کا کوئی جاہل سے جاہل امام مسجد بھی یہ بات نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی بچہ ناجائز جو ہے وہ پیدا ہوا تو اس کو قتل کر دیا جائے. کوئی جاہل سے جاہل امام بھی یہ نہیں کر سکتا. لیکن اس بات کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے کسی الہامی صحیفے کے اندر یہ واقعہ آیا ہوا ہے اور اس کو پیش کرنا ہے. تو اب لوگ جھوٹ گھڑ کے کسی کو بدنام کرنے کے لیے ایسے کرتے ہیں تو یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے چلتا آیا. اہل حق کے خلاف, سچے لوگوں کے خلاف, مذہبی لوگوں کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا کرنا, جھوٹی افواہیں پھیلانا, یہ ہمیشہ سے عام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منافق کیا کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کی جو ہے نا وہ حوصلہ توڑنے کے لیے, ہمت توڑنے کے لیے کافروں سے مقابلے میں آ کے بولتے تھے ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم. قرآن کی آیت ہے کہ بھئی لوگوں نے تو تمہارے لیے لشکر جمع کر لیے, ڈرو ان سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سچے ایمان والے تھے ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا.
سبحان اللہ,
کہ اگر لشکر جمع کیے تو ہم بھی مقابلہ کر کے دیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
لیکن منافق یہی کرتے تھے کہ وہ ایک جھوٹی افواہ بنا لیتے تھے حالانکہ لشکر اتنے جمع نہیں ہوتے تھے, لیکن مسلمانوں کی ہمت توڑنے کے لیے اور ان کی حوصلہ شکنی کے لیے ان کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے تھے. آج کے زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی چیزیں ایسی بڑا چڑھا کے بیان کی جا رہی ہوتی کہ واہ جی واہ, واہ جی واہ, کیا بات ہے. جیسے یہ ابھی ایک مشہور وہ چیز ہے نا, تیزاب عورتوں پہ پھینکا جاتا ہے, حرام ہے, کبیرہ گناہ, شدید ترین یعنی گناہ ہے یہ. اب اس کا کیا کرتے ہیں, وہ سارا ملبہ اٹھا کے جو نا وہ جیسے وہ پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں نا, یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے, یہ یہاں پر ہوتا ہے. اب وہ ایک صاحب نے وہ اس نے کسی یورپین ملک کے وہ سارے فیگرز اور فیکٹس جو ہے نا وہ جمع کیے, پتا چلا کہ ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے.
اللہ,
جو ایسڈ اٹیکس ہے وہ ہم سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, اسی طرح قتل و غارت گری ہے. آپ یقین کریں جو دنیا کے بڑے بڑے مشہور ممالک ان میں بعض اوقات ہم سے بھی زیادہ ہے.
اللہ,
اچھا یہ جو عورتوں پہ وہ ہے جنسی حملے جو ہے نا, جو سیکشل ہراسمنٹ جو ہے, یہ پڑھے لکھے ملکوں میں اور ترقی یافتہ ملکوں میں ہم سے بھی زیادہ ہے.
اللہ,
لیکن ہمارے والوں کو چونکہ ہمارے ہی ملک کے اوپر سارا ملبہ گرانا ہوتا ہے, تو لہذا ہمارے والے ادھر کے اعداد و شمار جمع کر کے سال کے آخر میں بتا دیں, دیکھو یار تم لوگ, شرم نہیں آتی تم لوگوں کو, کیسے ہو تم لوگ, ان کو دیکھو کیا شان ہے ان کی, کتنے اچھے اچھے ملک ہیں. وہ کبھی اچھے ملکوں میں جا کے دیکھے اور مما اہل خانہ کے جا کے دیکھے, پھر پتا چلتا ہے اچھے کتنے ملک ہیں. تو عرض یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا جھوٹ جو ہے نا, اس کا تو مقابلہ ہی ہو سکتا ہے, اس کو صرف اس کی مذمت کر کے اس کا گزارا نہیں ہوتا. وہ ہاں یہ ہے کہ کم از کم مسلمان کو اپنے دین و ایمان کی وجہ سے اتنا ضرور چاہیے کہ جب اس کے پاس کوئی خبر آئے تو بغیر اس کے شرعی ثبوت کی اس کی تصدیق نہ کرے, بغیر شرعی ثبوت کی اس کی تصدیق نہ کرے. بغیر شرعی ثبوت کے اس بات کو آگے پھیلا دینا یہ ناجائز و حرام ہے. ہوتا کیا, کسی کے بارے میں خبر ملتی کہ جناب اس نے تو ایسا کیا, اس کو اسی وقت جناب اس کو واٹس ایپ, سوشل میڈیا, یہ وہ سب کر گرا کے پھیلا دیا اس سے. بعد میں بدلا, ایسا تو ہوا ہی نہیں تھا, ایسا تو ہوا ہی نہیں تھا. کبھی خبر آتی وہ فلاں وہ بڑے مولانا صاحب نا وہ کرپشن کے اندر گرفتار ہو گئے, جیل میں چلے گئے, دو بندوں کے قتل کا الزام ہے, 10 لاکھ بندوں تک خبر پہنچی ہوئی ہے. اگلے دن پتا چلتا ہے وہ جناب تو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے جناب وہ کوئی تقریر کر رہے ہیں, جیل کی جگہ وہ گھر میں ہے اور کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں. تو خبریں سن کر آگے پھیلا دینے والا جو کام ہے نا, اس کے حوالے سے بڑا محتاط رہنا چاہیے. یہ آج کے زمانے میں تو خبر آئے صحیح تو اسی وقت پیڑ پھول کے باہر اور جناب اسی وقت اس کو جب تک بتائیں گے نہیں طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی, لیکن یہ بڑا عجیب و غریب رویہ ہے. یہ ایک جدا گانا جو ہے وہ معاشرتی خرابی ہے جس کے اوپر بہت زیادہ جو نا غور کرنے کی حاجت ہے. کسی کو بدنام کر دیتے ہیں, لاکھوں لوگوں تک اس کی بدنامی پہنچ جاتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے اس کی بیسی کوئی نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دین داروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، کہانیاں گڑتا ہے، افسانے بناتا ہے، مرنا اس نے بھی ہے، خدا کی بارگاہ میں جواب اس نے بھی دینا ہے، دیکھ لے اپنی قبر کو کالی کر رہا ہے یا قبر کے اندر روشنی کا انتظام کر رہا ہے۔
اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اندھیرے سے اجالے کی طرف، یہ تھیں چند باتیں جو آج ہم نے کی، یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات۔ انشاءاللہ دوبارہ اسی سلسلے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔